اور عیسائیوں کی نسبت جو اتمام حجت کیا گیا وہ بھی دو قسم پر ہے۔ ایک وہ کتابیں ہیں جو میں نے عیسائیوں کے خیالات کے رد میں تالیف کیں، جیسا کہ براہین احمدیہ اور نور الحق اور کشف الکتاب وغیرہ۔ دوسرے وہ نشان جو عیسائیوں پر حجت پوری کرنے کے لیے میں نے دکھلائے، اور میں نے ان کتابوں میں جو عیسائیوں کے مقابل پر لکھی گئی ہیں ثابت کر دیا ہے کہ عیسائیوں کا خون مسیح اور کفارے کا مسئلہ ایسا غلط ہے کہ ایک دانشمند اور منصف کے لیے کافی ہے کہ اسی مسئلے پر غور کر کے خدا سے ڈرے اور اس مذہب سے علیحدہ ہو جائے۔ حاشیہ: کیا کوئی عقل سلیم اس بات کو مان سکتی ہے کہ زید خون کرے اور بکر اس کے عوض میں سولی دیا جائے؟ منہو:
حاشیہ ختم۔
اور میں نے ان کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو لعنتی ٹھہرانے کا عقیدہ جو عیسائیوں کے مذہب کا اصل الاصول ہے، ایسا صریح البطلان ہے کہ ایک سطحی خیال کا انسان بھی معلوم کر سکتا ہے کہ کسی طرح ممکن نہیں کہ ایسا مذہب سچا ہو جس کی بنیاد ایسے عقیدے پر ہو جو ایک راست باز کے دل کو لعنت کے سیاہ داغ کے ساتھ ملوث کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ لعنت کا لفظ جو عربی اور عبرانی میں مشترک ہے نہایت پلید معنی رکھتا ہے، اور اس لفظ کے ایسے خبیث معنی ہیں کہ بجز شیطان کے اور کوئی اس کا مزداق نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عربی اور عبرانی کی زبان میں ملعون اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے رد کیا جائے، اسی وجہ سے لعین شیطان کا نام ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے رحمت الہی سے رد کیا گیا ہے، اور خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں میں توریت سے قرآن شریف تک کسی ایسے شخص کی نسبت ملعون ہونے کا لفظ نہیں بولا گیا جس نے انجام کار خدا کی رحمت اور فضل سے حصہ لیا ہو، بلکہ ہمیشہ سے یہ ملعون اور لعنتی کا لفظ انہی ازلی بدبختوں پر اطلاق پاتا رہا ہے جو ہمیشہ کے لیے خدا تعالیٰ کی رحمت اور نجات اور نظر محبت سے بے نصیب کیے گئے اور خدا کے لطف اور مہربانی اور فضل سے ابدی طور پر دور اور مہجور ہو گئے، اور ان کا رشتہ دائمی طور پر خدا تعالیٰ سے کاٹ دیا گیا، اور اس جہنم کا خلود ان کے لیے قرار پایا جو خدا تعالیٰ کے غضب کا جہنم ہے، اور خدا تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونے کی امید نہ رہے، اور نبیوں کے منہ سے بھی یہ لفظ کبھی ایسے اشخاص کی نسبت اطلاق نہیں پایا جو کسی وقت خدا کی ہدایت اور فضل اور رحم سے حصہ لینے والے تھے۔ اس لیے یہودیوں کی مقدس کتاب اور اسلام کی مقدس کتاب کی روح سے یہ عقیدہ متفق علیہ مانا گیا ہے کہ جو شخص ایسا ہو کہ خدا کی کتابوں میں اس پر ملعون کا لفظ بولا گیا ہو، وہ ہمیشہ کے لیے خدا کی رحمت سے محروم اور بے نصیب ہوتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی اشارہ ہے: ملعونین
اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا،
یعنی زناکار اور زناکاری کی اشاعت کرنے والے جو مدینے میں ہیں یہ لعنتی ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے خدا کی رحمت سے رد کیے گئے، اس لیے یہ اس لائق ہیں کہ جہاں ان کو پاؤ قتل کر دو۔ بس اس آیت میں اس بات کی طرف یہ عجیب اشارہ ہے کہ لعنتی ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہوتا ہے، اور اس کی پیدائش ہی ایسی ہوتی ہے جس پر جھوٹ اور بدکاری کا جوش غالب رہتا ہے، اور اسی بنا پر قتل کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ جو قابل علاج نہیں اور مرض متعدی رکھتا ہے اس کا مرنا بہتر ہے، اور یہی توریت میں لکھا ہے کہ لعنتی ہلاک ہوگا۔ علاوہ اس کے ملعون کے لفظ میں یہ کس قدر پلید معنی مندرج ہیں کہ عربی اور عبرانی زبان کے روح سے ملعون ہونے کی حالت میں ان لوازم کا پایا جانا ضروری ہے کہ شخص ملعون اپنی دلی خواہش سے خدا تعالیٰ سے بیزار ہو، اور وہ خدا تعالیٰ سے اپنے دلی جوش کے ساتھ دشمنی رکھے، اور ایک ذرہ محبت اور تعظیم اللہ جل شانہ کی اس کے دل میں نہ ہو، اور ایسا ہی خدا کے دل میں بھی ایک ذرہ اس کی محبت نہ ہو، یہاں تک کہ وہ شیطان کا وارث ہو نہ خدا کا۔ اور یہ بھی لعنتی ہونے کے لوازم میں سے ہے کہ شخص ملعون خدا تعالیٰ کی شناخت اور معرفت اور محبت سے بکلی بے نصیب ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لعنت اور ملعون کی حالت کا مفہوم ایسا ناپاک مفہوم ہے کہ ایک ادنا سے ادنا ایماندار کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا، چے جائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت اس کو منسوب کیا جائے، کیونکہ ملعون ہونے سے مراد وہ سخت دلی کی تاریکی ہے جس میں ایک ذرہ خدا کی معرفت کا نور، خدا کی محبت کا نور، خدا کی تعظیم کا نور باقی نہ ہو۔ بس کیا روا ہے کہ ایسے مردار کسی حالت ایک سیکنڈ کے لیے بھی مسیح جیسے راست باز کی طرف منسوب کی جائے؟ کیا نور اور تاریکی دونوں جمع ہو سکتی ہیں؟ لہذا اس سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ عیسائی مذہب کے یہ عقائد سراسر باطل ہیں۔ نیک دل انسان ایسی نجات سے بیزار ہوگا جس کی اول شرط یہی ہو کہ ایک پاک اور معصوم اور خدا کے پیارے کی نسبت یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ ملعون ہو گیا اور اس کا دل آمدن خدا سے برکشتہ ہو گیا، اور اس کے سینے میں سے خدا شناسی کا نور جاتا رہا، اور وہ شیطان کی طرح خدا تعالیٰ کا دشمن ہو گیا، اور خدا سے بیزار ہو گیا، اور شیطان کا وارث ہو گیا، اور اس کا سارا دل سیاہ ہو گیا، اور لعنت کی زہرناک کیفیت سے اس کا دل اور اس کی آنکھیں اور اس کے کان اور اس کی زبان اور اس کے تمام خیالات بھر گئے، اور اس کی پلیت زمین میں بجوز لعنتی درختوں کے اور کچھ باقی نہ رہا۔ کیا ایسے اصولوں کو کوئی ایماندار اور شریف انسان اپنی نجات کا ذریعہ ٹھہرا سکتا ہے؟ اگر نجات کا یہی ذریعہ ہے تو ہر ایک پاک دل شخص کا کانشنس یہی گواہی دے گا کہ ایسی نجات سے ہمیشہ کا عذاب بہتر ہے۔ تمام انسانوں کا اس سے مرنا بہتر ہے کہ لعنت جیسا سڑا ہوا مردار جو شیطان کی خاص وراثت ہے، مسیح جیسے پاک اور پاک دل کے منہ میں ڈالیں اور اس مردار کا اس کے دل کو ذخیرہ بناویں، اور پھر اس مکروہ عمل سے اپنی نجات اور رہائی کی امید رکھیں۔ غرض یہ وہ عیسائی تعلیم ہے جس کو ہم نے سراسر ہمدردی اور خیر خواہی کی راہ سے اپنی کتابوں میں رد کیا ہے، اور صرف اسی قدر نہیں بلکہ یہ بھی ثابت کر کے دکھلایا ہے کہ خود حضرت مسیح علیہ السلام کا سولی ملنا ہی جھوٹ ہے۔ انجیل خود گواہی دیتی ہے کہ وہ سولی نہیں ملے، اور پھر خود مسیح نے انجیل میں اپنے اس واقعے کی مثال حضرت یونس کی واقعہ سے منطبق کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ میرا قبر میں داخل ہونا اور قبر سے نکلنا یونس نبی کی مچھلی کے نشان سے مشابہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں نہ مردہ داخل ہوا تھا اور نہ مردہ نکلا تھا، بلکہ زندہ داخل ہوا اور زندہ ہی نکلا۔ پھر اگر حضرت مسیح قبر میں مردہ داخل ہوا تھا تو اس کے قصے کو یونس نبی کے قصے سے کیا مشابہت؟ اور ممکن نہیں کہ نبی جھوٹ بولے، اس لیے یہ اس بات پر یقینی دلیل ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے اور نہ مردہ ہونے کی حالت میں قبر میں داخل ہوئے۔ اور اگر موجودہ انجیلیں تمام و کمال اس واقعے کی مخالف ہوتیں تب بھی کوئی سچا ایماندار قبول نہ کرتا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی پر مر جانے کا واقعہ صحیح ہے، کیونکہ اس سے صرف یہی نتیجہ نہیں نکلتا کہ حضرت مسیح اپنی اس مشابہت قرار دینے میں جھوٹے ٹھہرتے ہیں اور مشابہت سراسر غلط ثابت ہوتی ہے، بلکہ یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ ان بیلوں گدھوں کی طرح لعنتی بھی ہو گئے جن کی نسبت توریت میں مار دینے کا حکم تھا، اور نعوذ باللہ ان کے دل میں لعنت کی وہ زہر سرایت کر گئی جس نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کیا ہے۔ لیکن موجودہ انجیلوں میں سے وہ انجیلیں بھی اب تک موجود ہیں،
جیسا کہ انجیل برنباس جس میں
حضرت مسیح علیہ السلام کے سولی ملنے سے انکار کیا گیا ہے، اور ان چار انجیلوں کو دوسری انجیلوں پر کچھ ترجیح نہیں، کیونکہ یہ سب انجیلیں حواریوں کے زمانے کے بعد بعض یونان کے لوگوں نے بے سر و پا روایات کی بنا پر لکھی ہیں، اور ان میں حضرت مسیح کے ہاتھوں کی کوئی انجیل نہیں بلکہ حواریوں کے ہاتھوں کی بھی کوئی انجیل نہیں، اور یہ بات قبول کی گئی ہے کہ انجیل کا عبرانی نسخہ دنیا سے مفقود ہے۔ ماں سوائے اس کے یہ چاروں انجیلیں جو 64 انجیلوں میں سے محض تحکم کے طور پر اختیار کی گئی ہیں، ان کے بیانات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح صلیب پر فوت نہیں ہوا۔ چنانچہ ہم اپنے رسالے مسیح ہند میں اس بحث کو صفائی سے طے کر چکے ہیں، اور ان انجیلوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ایک باغ میں اپنی رہائی کے لیے تمام رات دعا کرتے رہے، اور اس غرض اور مدعا سے کہ کسی طرح سولی سے بچ جائیں، ساری رات رونے اور گڑگڑانے اور سجدہ کرنے میں گزری۔ اور یہ غیر ممکن ہے کہ جس نیک انسان کو یہ توفیق دی جائے کہ تمام رات درد دل سے کسی بات کے ہو جانے کے لیے دعا کرے اور اس دعا کے لیے اس کو پورا جوش عطا کیا جائے، اور پھر وہ دعا نامنظور اور نامقبول ہو۔ جب سے کہ دنیا کی بنیاد پڑی اس وقت سے آج تک اس کی نظیر نہیں ملی، اور خدا تعالیٰ کی تمام کتابوں میں بالاتفاق یہ گواہی پائی جاتی ہے کہ راست بازوں کی دعا قبول ہوتی ہے اور ان کے کھٹکھٹانے پر ضرور کھولا جاتا ہے۔ پھر مسیح کی دعا کو کیا روک پیش آئی کہ باوجود ساری رات کی گریہ وزاری اور شور و غوغا کے ردی کی طرح پھینک دی گئی اور قبول نہ ہوئی؟ کیا خدا تعالیٰ کی کتابوں میں اس واقعے کی کوئی اور نظیر بھی ہے کہ کوئی مسیح جیسا راست باز یا اس سے کم تر تمام رات رو رو کر اور جگر پھاڑ کر دعا کرے اور بے قراری سے بے ہوش ہوتا جائے اور خود اقرار کرے کہ میری جان گھٹ رہی ہے اور میرا دل گرا جاتا ہے، اور پھر ایسی دردناک دعا قبول نہ ہو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ ہماری کوئی دعا قبول کرنا نہیں چاہتا تو جلد ہمیں اطلاع بخشتا ہے اور اس دردناک حالت تک ہمیں نہیں پہنچاتا جس میں اس کا قانون قدرت یہی واقعہ ہے۔ اس درجے پر وفادار بندوں کی دعا پہنچ کر ضرور قبول ہو جایا کرتی ہے۔ پھر مسیح کی دعا کو کیا بلا پیش آئی کہ نہ تو وہ قبول ہوئی اور نہ ہی انہیں پہلے سے اطلاع دی گئی کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بقول عیسائیوں کے خدا کی اس خاموشی سے مسیح سخت حیرت میں پڑا، یہاں تک کہ جب صلیب پر چڑھایا گیا تو بے اختیار عالم نو امیدی میں بول اٹھا، کہ الی الی لما سبقتانی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ غرض میں نے اپنی کتابوں سے حق کے طالبوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ پہلے اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے مقبولوں کی اول علامت مستجاب الدعوات ہونا ہے، خاص کر اس حالت میں جب کہ ان کا درد دل نہایت تک پہنچ جائے، پھر اس بات کو سوچیں کہ کیوں کر ممکن ہے کہ باوجود ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے مارے غم کے بے جان اور ناتوان ہو کر ایک باغ میں جو پھل لانے کی جگہ ہے بکمال درد ساری رات دعا کی اور کہا کہ اے میرے باپ، اگر ممکن ہو تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال دیا جائے، مگر پھر بھی وہیں ہما سوز و گداز اپنی دعا کا پھل دیکھنے سے نامراد رہا۔ یہ بات عارفوں اور ایمانداروں کے نزدیک ایسی جھوٹ ہے جیسا کہ دن کو کہا جائے کہ رات ہے، یا اجالے کو کہا جائے کہ اندھیرا ہے، یا چشمہ شیریں کو کہا جائے کہ تلخ اور شور ہے۔ جس دعا میں رات کے چار پہر برابر سوز و گداز اور گریا ازاری اور سجداد اور جانکاہی میں گزریں، کبھی ممکن نہیں کہ خدا کریم و رحیم ایسی دعا کو نہ منظور کرے، خاص کر وہ دعا جو ایک مقبول کے منہ سے نکالی ہو۔ بس اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح کی دعا قبول ہو گئی تھی، اور اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح کی نجات کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے تھے جو اس کی رہائی کے لیے قطعی اسباب تھے۔ اذان جملہ ایک یہ کہ پہلا تو اس کی بیوی کو فرشتے نے خواب میں کہا کہ اگر یسوع سولی پر مر گیا تو اس میں تمہاری تباہی ہے، اور اس بات کی خدا تعالیٰ کی کتابوں میں کوئی نظیر نہیں ملتی کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی کو خواب میں فرشتہ کہے کہ اگر ایسا کام نہیں کرو گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے، اور پھر فرشتے کے کہنے کا ان کے دلوں پر کچھ بھی اثر نہ ہو اور وہ کہنا رائے گاں جائے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی سراسر فضول اور جھوٹ معلوم ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ کا تو یہ پختہ ارادہ ہو کہ وہ یسوع مسیح کو سولی دے اور اس طرح پر لوگوں کو عذاب ابدی سے بچاوے، اور فرشتہ خانخواہ یسوع مسیح کے بچانے کے لیے تڑپتا پھرے، کبھی پہلا تو اس کے دل میں ڈالے کہ مسیح بے گناہ ہے، اور کبھی پہلا تو اس کے سپاہیوں کو اس پر مہربان کرے اور ترغیب دے کہ وہ اس کی ہڈی نہ توڑیں، اور کبھی پہلا تو اس کی بیوی کے خواب میں آوے اور اس کو یہ کہے کہ اگر یسوع مسیح سولی پر مر گیا تو پھر اس میں تمہاری تباہی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ خدا اور فرشتے کا باہم اختلاف رائے ہو، اور پھر رہائی کے اسباب میں سے جو ان چار انجیلوں میں مرقوم ہیں، ایک یہ بھی سبب ہے کہ یہودیوں کو یہ موقع نہ ملا کہ وہ قدیم دستور کے موافق پانچ چھ روز تک حضرت مسیح کو صلیب پر لٹکا رکھتے تا بھوک اور پیاس اور دھوپ کے اثر سے مر جاتا، اور نہ دستور قدیم کے موافق ان کی ہڈیاں توڑی گئیں جیسا کہ چوروں کی توڑی گئیں۔ اگرچہ یہ رعایت مخفی طور پر پہلا تو اس کی طرف سے تھی کیونکہ روبناک خواب نے اس کی بیوی کا دل ہلا دیا تھا، لیکن آسمان سے بھی یہی ارادہ زور مار رہا تھا، ورنہ کیا ضرورت تھی کہ عین صلیب دینے کے وقت سخت آندھی آتی اور زمین پر سخت تاریکی چھا جاتی اور ڈرانے والا زلزلہ آتا۔ اصل بات یہ تھی کہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ یہودیوں کے دل ڈر جائیں، اور نیز ان پر وقت مشتبہ ہو کر سبت کے توڑنے کا فکر بھی ان کو دامن گیر ہو جائے، کیونکہ جس وقت حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے وہ جمعہ کا دن تھا اور قریباً دوپہر کے بعد 3 بجے تھے، اور یہودیوں کو سخت ممانعت تھی کہ کوئی مصلوب سبت کے دن یا سبت کی رات جو جمعہ کے بعد آتی ہے صلیب پر لٹکا نہ رہے، اور یہودی قمری حساب کے پابند تھے، اس لیے وہ سبت کی رات اس رات کو سمجھتے تھے کہ جب جمعہ کے دن کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پاس آندھی اور سخت تاریکی کے پیدا ہونے سے یہودیوں کے دلوں میں یہ کھٹکا شروع ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لاشوں کو سبت کی رات میں صلیب پر رکھ کر سبت کے مجرم ہوں اور مستحق کے سزا ٹھہریں، اور دوسرے دن عید فصح بھی تھی جس میں خاص طور پر صلیب دینے کی ممانعت تھی۔ پس جب کہ آسمان سے یہ اسباب پیدا ہو گئے اور نیز یہودیوں کے دلوں پر الہی روب بھی غالب آ گیا، تو ان کے دلوں میں یہ دھڑکا شروع ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس تاریکی میں سبت کی رات آ جائے، لہذا مسیح اور چوروں کو جلد صلیب پر سے اتار لیا گیا، اور سپاہیوں نے یہ چلاکی کی کہ پہلے چوروں کی ٹانگوں کو توڑنا شروع کر دیا، اور ایک نے ان میں سے یہ مکر کیا کہ مسیح کی نبض دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ تو مر چکا ہے، اب اس کی ٹانگیں توڑنے کی ضرورت نہیں، اور پھر یوسف نام ایک تاجر نے ایک بڑے کوٹھے میں ان کو رکھ دیا، اور وہ کوٹھا ایک باغ میں تھا، اور یہودی مردوں کے لیے ایسے وسیع کوٹھے کھڑکی دار بھی بنایا کرتے تھے۔ غرض حضرت مسیح اس طرح بچ گئے، اور پھر 40 دن تک مرہم عیسیٰ سے ان کے زخموں کا علاج ہوتا رہا، جیسا کہ کتاب مسیح ہند میں ہم ثابت کر چکے ہیں، اور پھر خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم سے حضرت مسیح علیہ السلام کو مرہم عیسیٰ کے استعمال سے شفا ہو گئی اور تمام صلیبی زخم اچھے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس ملک سے انہوں نے پوشیدہ طور پر ہجرت کی جیسا کہ سنت انبیاء ہے۔ اور اس ہجرت میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ تا خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کی سنت ادا ہو جائے، کیونکہ اب تک وہ اپنے وطن کی چار دیواری میں ہی پھرتے تھے اور ہجرت کی تلخی نہیں اٹھائی تھی، اور اس سے پہلے انہوں نے اپنی ہجرت کی طرف اشارہ بھی کیا تھا، جیسا کہ انجیل میں ان کا یہ قول ہے کہ نبی بے عزت نہیں مگر اپنے وطن میں۔ الغرض پھر آپ پہلا تو اس کے ملک سے گلیل کی طرف پوشیدہ طور پر آئے اور اپنے حواریوں کو گلیل کی سڑک پر ملے اور ایک گاؤں میں ان کے ساتھ اکٹھے رات رہے اور اکٹھے کھانا کھایا۔ پھر جیسا کہ میں نے اپنی کتاب مسیح ہند میں ثابت کیا ہے، کئی ملکوں کی سیر کرتے ہوئے نصیبین میں آئے اور نصیبین سے افغانستان میں پہنچے اور ایک مدت تک اس جگہ جو کوہ پغمان کہلاتا ہے اس کے قریب سکونت پذیر رہے، اور اس کے بعد پنجاب میں آئے، پنجاب کے مختلف حصوں کو دیکھا اور ہندوستان کا بھی سفر کیا اور غالباً بنارس اور نیپال میں بھی پہنچے، اور پھر پنجاب کی طرف لوٹ کر کشمیر کا قصد کیا اور بقیہ عمر سری نگر میں گزاری اور وہیں فوت ہوئے اور سری نگر محلہ خان یار کے قریب دفن کیے گئے، اور اب تک وہ قبر یوز آصف نبی کی قبر اور شہزادہ نبی کی قبر اور عیسیٰ نبی کی قبر کہلاتی ہے۔ اور سری نگر میں یہ واقعہ عام طور پر مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ قبر ہے، اور اس مزار کا زمانہ تخمیناً 2000 برس بتلاتے ہیں، اور عوام اور خاص میں یہ روایت بکثرت مشہور ہے کہ یہ نبی شام کے ملک سے آیا تھا۔